تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، یہ باب ہے بابن کی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالی، یعنی اللہ جل جلالہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، یعنی اس بات کا بیان کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس میں کوئی چون و چرا نہ کرے، اس کی حکمت اور مصلحت کے درپے نہ ہو. جو کہہ دیا گیا ہے اس کو پہلا کام یہی ہے کہ مان، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، اس شبے کو یا اشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے رکھ کر پوچھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکائے، اس کو تصدیق کرے. اس باب میں ایک ہی حدیث روایت کی ہے انہوں نے، اس لیے کہ سارا قرآن حدیث بھرا ہوا ہے اس حکم کی تاکید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد بندے کا کام اس کو تسلیم کرنا ہے، مان لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ آیات اور احادیث جمع نہیں کی، ایک حدیث روایت کی ہے اور وہ حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والجهاد والصيام والصدقه وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا واطعنا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها السنتهم انزل الله تعالى في اثرها امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما فعلوا ذلك نكثها الله تعالى فانزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. یہ طویل حدیث ہے، میں نے اس کا متن، اس کے الفاظ بھی اس لیے پڑھے کہ ان حدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے، یہ اس کے پڑھنے میں اس کے جو الفاظ عربی کے الفاظ ہیں وہ بھی اپنے اندر بڑے انوار اور بڑی برکتیں رکھتے ہیں. یہ اس کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب بھی ہے, باعث خیر و برکت. حدیث کا خلاصہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں بار تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدو معافی انفسکم باللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو معافی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ, یہ آیت نازل ہوئی. یہ سورہ بقرہ کی کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ وہ ان تبدو معافی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ, کہ جو کچھ تم اپنے دلوں کی بات کو زبان سے ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات جو دل میں چھپا لیتے ہو, دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے. جو بات تم نے ظاہر کر دی دل کی بات, اس پر بھی حساب ہوگا, اور جو دل میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اس پر بھی حساب ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, جن کو ہر وقت اور ہر آن فکر لگی ہوئی تھی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی, ان کو بڑی تشویش اور بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ دل میں جتنے خیالات آ رہے ہیں وہ چاہے زبان سے کہے جائیں یا نہ کہے جائیں, اگر دل میں کوئی وسوسہ آ گیا, کوئی خیال آ گیا برا, تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی اور وہ بھی آدمی پکڑا جائے گا, اس کے اوپر بھی جزا و سزا برتب ہوگی. تو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ تو معاملہ بڑا سنگین اور بڑا سخت. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور لفظ یہ ہے کہ برکو الگ رکب, کہ اپنے گھٹنوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے دو زانو ہو کر. بلکہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ کوئی آدمی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اور ایڑیوں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے, اس طرح بیٹھا ہے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعمال کا حکم دیا ہے, نماز کا, روزے کا, جہاد کا, صدقہ کا, تو یہ سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں, ہماری طاقت کے اندر کا ہے اور ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اب ایک آیت ایسی نازل ہو گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دل میں جو پوشیدہ باتیں ہیں اور جو تمہارے دل کا خیالات گزرتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائیں گے, ان پر بھی حساب ہوگا. تو ہمیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے, ہماری طاقت سے باہر ہے, کیونکہ خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں, خیالات کے اوپر اختیار نہیں, کس وقت کیسا خیال آ جائے, کیسا وسوسہ آ جائے, تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. اس آیت کے اوپر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر والا ہے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ, تشریح نہیں فرمائی کہ کس خیال پر گرفت ہوگی, کس خیال پر گرفت نہیں ہوگی, بلکہ کیونکہ صحابہ کرام نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہماری طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے یہ بات, تو پہلا جملہ جو سرکار نے فرمایا وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو پچھلی کتابوں کے لوگوں نے, اہل کتاب نے, یہود و نصارہ نے کہی تھی کہ سمعنا وعصینا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا حکم اللہ سن لیا لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے. معاذ اللہ, سن کر یہ کہا تھا کہ سن لیا مگر ہم نافرمانی کریں گے. تو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ آیت جو تمہیں بہت شاخ گزر رہی ہے, ساری معلوم ہو رہی ہے, تو کیا تم اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتے ہو جو پچھلی اہل کتاب نے کہا تھا کہ سمینا واپس نا, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جواب میں فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مقصد نہیں جنگ کرنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پھر یہ سوال کرنے سے پہلے یہ کہو کہ سمینا واقعہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. آگے کچھ جو شبہ اشکال اعتراض جو کچھ ہو رہا ہے وہ بعد میں آئے گا, لیکن پہلے سر تسلیم ختم کر دو, پہلے سر جھکا دو کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہم نے مان لیا, ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لیا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو ہمیں اپنی طاقت کے مطابق معلوم ہوتا ہو تو مان لیا, اور طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہو تو مان لیا. پہلے یہ کہہ کہ سمینا واقعہ. اس کے بعد فرمایا کہ اب جو تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے دست سے باہر ہو جائے گا, یہ غیر اختیاری خیالات جو سوچے ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا, تو دوسرے نمبر پر یہ کام کرو کہ یہ کہو کہ غفرانہ کا رب بنا, غفرانہ کا رب بنا وہ الہی جنم کہ اے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کریں, مان تو لیا ہم نے اطاعت کر لی اور جو آپ نے کہا ہے وہ برحق, لیکن ہمیں اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام کے اوپر نہ ڈال دے تو غلطیاں ہوں گی کوتاہیاں ہوں گی, سر کے غفران کر بنا علی جل مسیح اے پروردگار ہماری مغفرت فرمائیے اور آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا. یہ کہہ سکتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جو حضرات نصیب حاضر ہوئے تھے یہ بات کہنے کے لیے سب نے اسی وقت اسی مجلس میں یہ الفاظ دہرائے کہ سمینا واقعانا غفرانا کا رب بنا ویلی کل مسیح, سب نے مل کر دہرائے اور روایت کرتا وغیرہ فرماتے ہیں کہ اتنے دہرائے اتنی مرتبہ دہرائے کہ ان کی زبان کے اوپر وہ الفاظ چڑھ گئے. ایک ہی مجلس میں ایک مرتبہ اپنی سبھا نہیں کیا, بس پھر جیسے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح پڑھا کہ سمینا واقعانا غفرانا کا رب بنا ویلی کل مسیح ہمیں نہ وہاں جب یہ پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے تو اس کے بعد ایک دوسری آیت نہ اللہ تبارک کو آیا اور یہ وہی آیت ہے سورہ بقرہ میں ان آیتوں کے بعد آئی وہ آیت آدمی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اب جب تم نے مان لیا سر تسلیم ختم کر دیا اطاعت کا مظاہرہ کر لیا تو اب سنو خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں کرتا, جتنی اس کی وسعت ہے اسی کے مطابق مکلف کیا جائے گا اس سے زیادہ. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسب جو کچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس کا اس کو نفع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا. اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا نفع ملے گا, اپنے اختیار سے برا عمل کرے گا اس کا نقصان ہوگا. تو یہ ایسا نہیں لال کا جب ہو نفسا الا وسعها لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت. اور پھر یہ بھی سکھا دیا کہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ بھی سکھا دیا کہ ایک طرف تو ہم نے تمہیں یہ جو حکم کیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا, تو اس کی وضاحت ہم یہ کیے دیتے ہیں کہ وہ پوشیدہ باتیں جو اپنے اختیار سے تم کر رہے ہو دل میں ان پر مواخذہ ہوگا, غیر اختیاری طور پر جو وسوسیں آ رہے ہیں خیالات آ رہے ہیں وہ ہاں دل میں آ رہے ہوں ان کے اوپر ہمارا مواخذہ نہیں, اس واسطے جو تمہاری وسعت سے باہر ہے تمہارے تم اس کا مکلف نہیں. ایک تو اصول یہ بتا دیا کہ وسعت سے باہر کسی بات کا مکلف نہیں کیا جائے. دوسرا آگے یہ فرمایا کہ جو اختیار کے کام ہیں ان پر مواخذہ ہوگا آخرت میں, لیکن بہت سے اختیار کے کام آدمی سے بتقاضۂ بشریت بھول چوک میں غلطی سے سرزد ہو گئے, عواقب پر نگاہ نہ کی, بھول چوک ہو گئی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس میں بھی پھر مایوس ہونے کی بات نہیں بلکہ کہو کہ رب بنا لا تو آخر نہ ان نتینا وسطا اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو گئی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی تو آپ ہم سے اس پر معافی نہ کر رہے رب بنا لا تو آخر نہ ان نتینا وسطا. اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جب اللہ کے بندے صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے اگر غلطی ہو گئی ہو بھول چک ہو گئی ہو تو ہم سے معاف رہا فرمائیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نعم، اے اللہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہاری یہ بات مان لی، تمہاری بھول چوک کے اوپر معاف رہی کریں، اور پھر آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبل، یا اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نازل نہ فرمائیے گا، بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالے گئے تھے، پہلی امت ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر جو احکام تھے وہ اتنے سخت اتنے گراں بار احکام نازل ہوئے تھے کہ آج ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کے نہ پھینک کے اس کے پاک ہونے کا گویا تھا، یعنی آج ہم تین مرتبہ بولیں جیسی نجاست لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں حکم ہے تو پاک ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے یہاں جب تک کاٹ کے نہ پھینکے اس وقت تک وہ کاٹ رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کو بتایا ہمارے آپ کے لیے اتنا آسان کر رکھا ہے، کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو جیسا ہی انسان صرف کو بجور میں مبتلا رہا ہو اب صاحب ہونا چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر صرف دل سے کہہ دیا استغفر اللہ ربی کل ذنب و اتوب الیہ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، قبول کر دے گا، لیکن امت موسویہ کے لیے حکم یہ تھا جب گوسالہ پرستی انہوں نے شروع کی تو اس کے بعد حکم آیا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو کی گردنیں نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو قدر کرو، سینکڑوں افراد کے قدر ہونے کے بعد توبہ قبول، ایسے سخت احکام بھی کسی امتوں کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا کرو کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ویسا بول نہ ڈالیے گا جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے پروردگار ہم پر اس ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کے اٹھانے کی ہم نے طاقت، اور پھر ختم فرمایا اس کو کہ واہ واننا وہ کر لگا ورحم، اے اللہ ہم سے درگزر فرمائی، ہم پر رحم فرمائی، ہماری مغفرت فرمائی، اور انت مولا، اے اللہ آپ ہی ہمارے والیوں کا دل ہے، سنت نان سنتا، یہ پوری آیتیں صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، تو اس آیتوں کو ملا کر جب پہلی آیت کو پڑھا جائے ان تبدو مافی انتظموں کو پھول حاصل کر لینا تو اس کا جواب ان کے سوال کا جواب آ رہا ہے، یہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ جو وسوسے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر ان پر بھی معاملہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، لہذا معاملہ صرف ان خیالات پر ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر اختیار سے لے کر آئے اور کسی گناہ کا پکا ارادہ کرے، تب معاملہ ہوگا، اس سے پہلے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار دوارا سکتے ہیں صراحتن بھی ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدور، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا، کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آ جائے، کیسا ہی برے سے برا خیال دل میں آ جائے اگر غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف کر دیا، یہاں تک کہ کفر کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، شرک کا بھی خیال آ جائے معاذ اللہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی معاف کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے یہ راستہ آسان فرما دیا کہ ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دے، تو بہت بڑا سبق مل گیا ہم لوگوں کو جو اکثر وسوسوں کے خطرات کا شکار رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب وسوسے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں بہت ہی برے برے خیالات دل میں آتے ہیں، تو فرما دیا کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو آنے، ایک صحابی نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، بس برابر اس بات کے کہ وہ باتیں میں زبان سے نکال دوں، ایسے کہہ رہا تھا. تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں اللہ بچائے کہ ایمان سے خارج نہ ہو جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذاکا صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا تو ایمان کی کھلی علامت ہے، ایمان کی کھلی علامت ہے. سب سے کہ شیطان جاتا ہی ان شخص کے پاس ہے وسوسے ڈالنے کے لیے جس کے پاس کچھ ایمان. حضرت خادم اللہ علیہ وسلم معاذ المسجد رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی، فرمایا کہ بھائی چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہیں بتایا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو وہاں جا کے کیا چوری کرے گا. تو جہاں کچھ مال ہوتا ہے وہیں چور جاتا ہے. شیطان بھی وہیں پر جا کر پہنچتا ہے جہاں معلوم ہو کہ کچھ ایمان ہے اس کے پاس، اس ایمان کو ڈاؤن ڈول کرنے کی خاطر آ کے جا کے پریشان کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیجیے یہ وسوسے، یہ خیالات جو بکثرت آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. یہ تو ایمان والے کے واسطے یہ لازمہ ہے تقریبا، ہر ایک کے دل میں آتے ہیں اس قسم کے خیالات صاحب ایمان کے. اور قرآن کریم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا، کہ یہ تو شیطان کو سرگوشی کرتا ہے تمہارے ساتھ. یہ جو خیالات دل میں آ رہے ہیں یہ شیطان تم سے سرگوشی کر رہا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر. لیکن ساتھی فرما دیا وليس بضارهم شیئا، یہ ان کو ذرہ برابر نقصان پہنچانے والا نہیں، اس وسوسے سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا، ان وسوسے سے ڈرنا. ہاں صرف ایک خیال ہے جس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر پکڑ ہوں گی، وہ ہے کسی گناہ کا پکا ارادہ کرنا، جسے عزم کہتے ہیں، ایسا پکا ارادہ کہ جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اس کے اوپر پکڑ ہو جائے. لیکن اس پکے ارادے سے پہلے پہلے جتنے خیالات آ رہے ہیں، کیا چاہو یوں کر لوں، کیا چاہو ایسا کر گزروں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. پکا ارادہ جب کر لیا تو بس پھر اس کے اوپر پکڑ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا کر مقابلے کے لیے آ جائیں، دونوں کے درمیان تلوار سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے کو مارنے کے در پہ ہے، تو فرمایا کہ القاتل والمقتول قلع ہونا فتنہ، تو مارنے والا بھی جس نے قتل کیا وہ بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی، دونوں کو دونوں جہنم میں جائے. اگر ان میں سے کسی ایک نے مار ڈالا تو قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، مقتول بھی جہنم میں جائے. کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ حاضر قاتل فرما دار المقتول، قاتل کا تو جانا ہے تو ہمیں آتا ہے کہ جہنم میں جانا چاہیے، اسے بڑا گناہ کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو فرمایا کہ انہ عزم علی قتل صاحبی، کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر کے نکلا تھا. اگر اس کا دعویٰ چل جاتا وہ مار دیتا، اتفاق سے دعویٰ دوسرے کا چل گیا، اس واسطے وہ قاتل بن گیا، یہ مقتول بن گیا، لیکن ارادہ اس نے پکا کر لیا تھا دوسرے کو مارنے کا، تو کیونکہ پکا ارادہ کر لیا تھا اس واسطے اس کے اوپر معاف ہو گیا. تو جب کسی گناہ کا بالکل پکا ارادہ ایسا کر لیا جائے جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو، اب وہ کسی آفت کوئی آسمانی وجہ ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ نہیں کر پایا لیکن ارادہ پکا تھا اپنی طرف سے، اس کے اوپر معاف ہو جائے. اور یہ جو اس سے نیچے کے درجے ہیں، پکا ارادہ نہیں ہے، دل میں خیال آ رہا کہ کر گزروں، پھر کبھی دل میں احساس آ رہا نہیں بھائی بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے، پھر آ گیا کہ نہیں کر لو اچھا اس میں لطف آئے گا، اس میں مزہ محسوس ہوگا، اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی معاملہ اللہ تبارک کو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عام حالات. تو اس پکے ارادے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حضرت سلمان کو محسوس. لیکن اس سے نیچے درجات جتنے وساوس خطرات آ رہے ہیں، ہاں نماز میں آ رہے ہوں، نماز سے باہر آ رہے ہوں، کسی حالت میں آ رہے ہوں، یہ سب غیر اختیاری جو آ رہے ہیں تو ان سے ذرہ برابر نقصان ہے. اور نماز میں جو خیالات اکثر آتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، کچھ نماز کے خیالات کی وجہ سے کہ صاحب ہماری نماز ہی کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی کاروبار کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی روٹی کا خیال، کبھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات فاسد کاسد شہوانی نفسانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا سجدہ؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہ ہے. پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جو الفاظ زبان سے نکالوں گا نماز کے اندر، وہ سوچ کر نکالوں گا، دھیان سے نکالوں گا. الحمدللہ رب العالمین کہا تو دل میں پتا ہو کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں الحمد للہ. اس طرح اپنی طرف سے اس کا اہتمام کرے، لیکن خود سے خیال بھٹک گیا غیر اختیاری طور پر، ادھر سے ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، تو خوشی میں کوئی فرق نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر جب خیال آ جائے، یاد آ جائے، پھر لوٹا ہے انہیں الفاظ کی طرف، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹا ہے، پھر خیال آ جائے، پھر لوٹا ہے، یہی کرتا رہے. اور اس طرح کر لیا تو یقین رکھیے کہ پورا مکمل خوشی حاصل ہے ان شاء اللہ، خوشی میں کوئی کمی نہیں. اگر غیر اختیاری خیال آئے، حضرت حکیم علیہ مولانا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب نماز کا خیال آتا ہے، کوئی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو آدمی دفع کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اس کو بھگایا کہ یہ نکل جائے، اس طرح کر دوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کبھی بھی دور نہیں ہوں گے، خیالات دور کرنے کی کوشش کرو گے تو کبھی دور نہیں ہوں گے. اس کا راستہ یہی ہے کہ جب خیال آ جائے، جب طرف کو ہو کہ میں بھٹک گیا، دوسری طرف خیالات آ رہے ہیں، لوٹ کر ان الفاظ کی طرف آ جائے جو زبان سے نکال رہا ہے، بس اتنا کام کر، یہ اس کا مکلف ہے، وہ کر. پھر آ گیا، پھر بھٹک گیا، تو پھر آ جائے، جب یا جب طرف ہو پھر آ جائے. اگر ساری نماز میں یہی ہوتا رہے کہ بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، بھٹک گیا پھر آ گیا، تو یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز انشاءاللہ مکمل خشوع کی نماز. ہاں اپنے اختیار سے نہ لائے، اپنے اختیار سے خیال دوسرا نہ لائے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اپنے اختیار سے خیال لانا، وہ خیال لانا منع ہے جو عبادت نہ ہو، اور جو خیال عبادت کا حصہ ہو وہ اپنی طرف سے لانا بھی جائے گا. کوئی عالم ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر کسی چھٹی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، تو پھر چھٹی مسئلہ حل کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لشکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو کر اس میں ترتیب دیتا ہوں کہ فلاں محاذ کے اوپر کس طرح صفیں ہونی چاہیے، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے کرنا چاہیے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنے اختیار سے جا رہے ہیں، لیکن جو خیال جا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لہذا وہ منافی نہیں نماز کی، اور اس کے خوشی میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں، بڑے درجے کے عالم، مفتی اور فرزانہ نے کیا کیا مقامات لگائے دیے تھے، ان کے ایک بھائی تھے، وہ خالی خوشی قسم کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو کسی نے جا کر ان کے والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ اپنے بھائی کے پیچھے. تو والدہ نے بلایا، بلا کر پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے تم اس کے پیچھے نماز؟ کہا جی اس کی نماز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں، وہ تو نماز کیا پڑھتا ہے، اس کا دل دماغ جو ہے وہ حیض و نفاس کے مسائل میں الجھا رہتا ہے. جب میں اس کے پیچھے جانے نماز نیت باندھتا ہوں تو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل میں سلتا رہتا ہے، تو کیا نماز ہوئی، وہ گندی نماز ہے، اس میں میں پیچھے پیچھے نہیں پڑھتا. تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی، تو فرمایا کہ بھائی وہ تو نماز کے اندر کسی مسئلے سوچتا ہے، اور کسی مسئلے سوچنا جائز ہے نماز کے اندر، اور تو تو ایپ دوئی میں پڑھا ہوا ہے نماز کے اندر، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ایپ تلاش کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بری ہے، جو بالکل صحیح حرام ہے. تو وہ تو اللہ کا بندہ کسی مسئلے سوچ رہا ہے کہ اس کے ایبوں کے اندر، ایبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ریسز میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ بہتر ہے یا تم بہتر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بعض فرماتی کہ کسی مسئلے کو سوچنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نماز کے. تو اپنے اختیار سے ایسے خیال لانا جو طاعت کا حصہ ہے عبادت کا حصہ ہے وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی ہے, وہ بھی جائے اللہ تعالیٰ کو بھی آ جائے. اب آخر تدبر کا حکم ہے کہ نہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے تدبر کرو. تو اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس کی آیات کے اسرار اور حکم کے اندر غلطیاں بیچا ہے تو وہ سب جائز, سب عبادت ہے. تو کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت کا خیال ہو عبادت کا خیال ہو وہ اپنے اختیار سے ملا سکتا ہے. ہاں وہ خیالات جو طاعت عبادت کا حصہ نہیں ہے دنیا کے کے معاملات ہیں کیسے کھاؤں کیسے کماؤں, یہ خیالات اپنے اختیار سے نہ لائے. خود سے آ رہے ہیں تو آنے, خود سے آ رہے ہیں تو اس سے کوئی حبہ برابر فرق نہیں ہوتا نماز کے خشوع میں فرق نہیں پڑتا. ہاں اپنے اختیار سے جب طرف وہ ہو گیا کہ خیالات آ رہے ہیں اب اس کے باوجود اس کو باقی رکھا اسی میں اور مزے لیتا رہا یہ نہ جائے, جب طرف وہ ہو جائے لوٹ آؤ نماز کے الفاظ. تو یہ جو ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ ہم سب اس غلطی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی بڑی بے قدری کرتے ہیں. وہ ہماری نماز کیا ہے ٹکریں مار لیتے ہیں, نماز کیا ہوئی اس میں خیال کہیں دماغ کہیں دل کہیں, تو یہ نماز کیا ہے تو ٹکرے مارے تو سمجھ لیجیے بڑی بے ادبی کی بات. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار فن ہے احسان جب اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا, جیسے ہی صحیح بے گیانی میں صحیح بے خیالی میں صحیح ناکارا صحیح خراب صحیح ہماری طرف سے, لیکن اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ادا کرنا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کتنے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اس پر شکر ادا کرنا. اور یہ خیال کے ساتھ یہ چکریں ہو رہی ہیں اور یہ رکو سجدے کیسے ہو رہے ہیں, سر پہلے بھی آپ نے سنایا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں بہت سخت پریشان ہوں اور نمازیں جو ہیں ہماری وہ کسی کام کی نہیں, سجدہ جو کرتا ہوں تو ایسے خراب فاسد شہوانی نفسانی خیالات کا دماغ کے اوپر ہجوم ہوتا ہے, تو اس حالت میں میں سجدہ کرتا ہوں. سجدہ کیا ہوا, وہ تو ایسی ٹکریں ہو گئی اور بڑا پریشان ہو گئی کس طرح سمجھ. تو ہمارے نے فرمایا کہ بھائی اگر تم سجدہ کرتے ہو یہ کیسا سجدہ ہے جی, بلکہ بڑا ناپاک گندا سجدہ ہے جو اس میں تمام خیالات کے بارے میں سنے ہوتے ہیں. کہ اچھا اگر یہ ناپاک گندا سجدہ ہے تو پھر بھائی یہ اللہ میں نہیں کرنا چاہیے ایسا گندا ناپاک سجدہ, تو ایسا کرو یہ گندا ناپاک سجدہ تو مجھے کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بہت اعلیٰ درجے کا باقیدہ قسم کا سجدہ چاہیے. تو یہ گندا ناپاک شیطانی نفسانی خیالات سے بھرا ہوا سجدہ یہ مجھ ناپاک کو کرو میرے سامنے, یہ آپ کے سامنے کیسے کر لوں. تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ سجدہ ہی اسی کے لیے ہے, یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی, خیالات اس میں قاقد میں آ رہے ہو قاقد ہو قاقد ہو شیوانی ہو نفسانی ہو, لیکن یہ پیشانی جھکے گی تو اسی در پر جھکے گی, یار سجدہ اسی کے لیے اللہ کے لیے. یہ فاسد خیالات جو غیر اختیاری آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں بگاڑ بگاڑ. ہاں بس اس بات کا احتمام ہو کہ اپنے اختیار سے نہ لائے خیر خیالات جو جائز نہیں ہیں اپنے اختیار سے لے کر بے اختیاری میں جو آ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب معاف. اور کیا اچھی بات کر رہی ہے مطلب حضرت ڈاکٹر فضل اللہ سدھر نے کہ دیکھو بھائی دو آدمیوں کا حال بتا دیا, ایک صاحب ہیں ریٹائر ہو چکے اور کوئی ذمہ داریاں ملازمت کی کام آم کی سر پر نہیں اور ریٹائر زندگی بگاڑ رہے ہیں, تو وہ اس حالت میں جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی گھر سے نکل پڑتے ہیں اور جا کر مسجد میں پہلی صف میں جا کر تحیت المسجد ادا کرتے ہیں, پھر سنتیں پڑھتے ہیں, پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, پھر صف اول میں نماز کے اندر شامل ہو کر بڑے آرام سے بڑے خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر واپس آتے ہیں. ایک یاد نہیں, ایک آدمی ہے جو بےچارا ٹھیلے پر سامان لے کر بیچتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا, وہ سامان ٹھیلے پر یہ بیچ رہا ہے بیچتا چل رہا ہے بیچتا چل رہا ہے, اسی میں جناب نماز کا وقت آ گیا, اب کوئی گاہک اس سے کچھ مانگ رہا ہے وہ اچھا ہوا جب دیکھا کہ نماز بالکل کھڑی ہو گئی, کھڑے ہونے کے قریب ہے, جلدی سے ٹھیلا اسے لگایا اور مسجد کے پاس اور لگا کر جلدی جلدی وضو کی, دل کہیں دماغ کہیں اور آ کر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو. اب کھڑا تو ہو گیا, جسم یہاں, ہاتھ یہاں بندھے ہوئے اور دل دماغ اٹکا ہوا کہ کوئی ٹھیلا اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی چور نہ آ جائے, کوئی شکار نہ آ جائے, یہ خطرہ جس سے دل دماغ کے اوپر گزر رہے ہیں. اور اسی حالت میں جا رکھتے اس کے بیچاروں نے پڑی اور پڑھ کر پھر جلدی سے دو ایک رکھتے سنتوں کو سنتے معاف کرا کو پڑھ کے اور پھر جلدی سے جا کے ٹھیلا اٹھا کے چلتا بڑا. فرمایا کہ بتاؤ کس کی نماز میں نور اور روحانیت زیادہ ہے, پہلے والے کی یا دوسرے والے؟ دیکھنے والا عام ظاہر کی یہ کہے گا کہ صاحب وہ تو سب اول میں جا کے بیٹھا, کب سے آ کے مسجد میں بیٹھا, بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھی, اللہ کے تعالیٰ کے سوا, اللہ کے کلام کے سوا کسی طرف دھیان نہیں دیا, اور یہ تو اس کا دل کہیں دماغ ہے. اگر فرماتے ہیں پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دوسرے والے کی نماز میں جو نورانیت اور روحانیت ہے, پہلے شخص کی نماز میں وہ نورانیت اور روحانیت, اس واسطے کہ یہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران, یہ فرائض کی انجام دہی کے دوران جبکہ اس کے تمام اس کے دل و دماغ کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ مسلط ہے, اس حالت میں یہ اپنے ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے, اس ٹھیلے کو جو چھوڑ کر آ رہا ہے, یہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر آ رہا ہے. در حقیقت اللہ کے ہاں قیمت صرف اس کے جذبے کی, وہ دل دماغ اس کا کہیں ہے, جو خیالات کہیں ہیں اس پر پکڑ پڑوائیں گے اللہ تعالیٰ اسے کہ تو دماغ کے اندر کھڑا رہا, تیرا دل کہیں ٹھیلے میں تھا, ٹھیلے کے سامان میں تھا. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دیکھیں گے جس جذبے کے ساتھ وہ لے کر رہا ہے, اطاعت کا جذبہ, اللہ کے آگے سر دکھانے کا جذبہ. تو اس لیے یہ خیالات اور وساوس یہ تو آدمیوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں, جتنے جس کے ذمے ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کو خیالات وسلموں سے زیادہ آئیں گے, اس سے گھبرانے, پریشان ہونے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانتا رہے. پھر ایک بات اور وہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ خیالات وساوس نہ آئیں نماز کے اندر, ہم جیسے آدمی ہیں اور بڑا خوشی خوشی سے نماز پڑھے کہ سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ آئے, بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سن رکھے ہیں کہ کھڑے ہوئے نماز کے اندر اور آ کر تیر لگ گیا, جہاد کے اندر درد دے رہے تھے, آ کر تیر لگ گیا, خون کا فوارا نکلا, مگر یہ نماز انہوں نے اتنی توڑی, اتنا لطف آ رہا تھا, اتنا تو اس کو سن کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس مقام کی نماز ہے. اصل میں تو اگر وہ مقام وہ نماز خدا, میں تو کہتا ہوں خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو خدا جانے کہاں اس کا دماغ پہنچے گا, تکبر میں, عجب میں, خود پسندی میں, خدا جانے کس مقام پہ کہاں یہ سمجھے گا بدلے میں کہاں پہنچ گیا. وہ جو کسی نے کہا کہ سلل ہائکو رکھاتا ہی ون تذر الباہ, ایک جلاہے نے ایک مرتبہ دو رکعتیں پڑھ لی تھی نماز, تو نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اگر اس قسم کی نماز ہم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے کسی دن, تو اسی وقت وہ خدا جانے پیغمبری کا دعویٰ کرتے اللہ بتائے, یا میں بھی ہونے کا دعویٰ کرتے, یا کہیں کا دعویٰ کرتے. یہ سب حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, دیتے ہیں بعد اگر سے قدا ہار دیکھ کر, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غرض دیکھ کر عطا فرماتے. تو یہ لذت بہت زیادہ آنے لگے نماز کے اندر اور کہیں اور خیال نہ جائے تو خدا جانے یہ بندہ جو ہے تکبر کو اس میں کس جگہ تک پہنچے. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے. اسی لیے حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا, حضرت گنگوہی قدر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا سید الطائفہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا, جس کو ساری زندگی نماز میں کبھی لطف نہیں آیا, اس کو میں لیکن نماز چھوڑی نہیں پڑھتا رہا, تو میں اس کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اس واسطے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز مزے کے خاطر نہیں پڑھ رہا, یہ لذت کے خاطر نہیں پڑھ رہا, یہ اللہ کے حکم کے خاطر پڑھ رہا. اور اگر مزہ آ گیا اور لذت آ گئی تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہو اس مزے اور لذت کے خاطر. تو نماز تو مزے اور لذت کے خاطر نہیں پڑھی جاتی, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں, اس کی بندگی میں پڑھی جاتی. تو اس لیے اس میں ہم جیسے گمگس لوگوں کے لیے بڑی حکمتیں ہیں لگا رہے ان خیالات کے آنے کہ اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں, خوش فہمی میں زیادہ مبتلا نہیں ہوتے, اگر کہیں ہو جائے تو مبتلا نہ ہونے لگے. اس لیے بس سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے اختیار سے خیال نہ لاؤ، اس کی کوشش کرو، اور اگر آ جائے تو پھر جب طرف کو ہو جائے تو دوبارہ نہ، بس یہی کرتے رہو، ساری عمر یہی کرتے رہو، ان شاء اللہ قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، میں ان شاء اللہ داخل ہو جائے، میں نے کہا تھا یہاں پر میرے پاس اللہ تعالیٰ کہ ان شاء اللہ داخل ہو جائے کچھ جو مطلب، تو یہ اس حدیث کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ دل کے خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہے، الا یہ کہ پکا ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کام کرنے کا، اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب رحمت کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول بنا دیا کہ اگر گناہ کرنے کا خیال آیا، شوق پیدا ہوا، دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ بھائی کر ہی لو، ہاں عزم کی حد تک نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ان شاء اللہ، بلکہ یہ بار بار خیال آتا رہا اور یہ انسان پر اس کو دفع کرتا رہا اور عمل نہیں کیا تو نہ کرنے پر اجر مل جائے گا انسان، یہ تو خیال آیا تھا، داعیہ پیدا ہوا تھا، محرک اس کے سامنے آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر اجر مل جائے، اور محض خیال آ جانے سے گناہ کی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں نکل جائے گا، اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا اگر خیال بھی آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ فلاں نیکی کر لوں، اور وہ اگرچہ پکے ارادے کے درجے تک نہیں پہنچا مگر اس سے کم جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، یعنی یہ خیال آ گیا کہ بھائی اسی وقت یہ کام کروں گا، بہت پکا تھا صحیح ارادہ لیکن دل میں فل جملہ ارادہ کر لیا، تو بہت سے نیکی کے کاموں کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، کہ اگر یہ مجھے مال مل گیا تو میں اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یہ ارادہ کر لیا، اس کو دوسرا یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آ گئی اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور شہادت کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء میں شمار فرمایا، فرمایا من سأل الشهادة بصدق قلبه كتب من الشهداء وإن مات على فراشه، اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں ہی شمار فرمائیں گے چاہے جس سے پر پڑا، تو نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ وقت کے ارادے سے پہلے بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے اس وقت تک معاف نہ ہو، یہ رحمت اللہ تعالیٰ، تو اس سے بچنا ہے پکے ارادے سے، باقی اور جو مساوس خطرات خیالات آتے رہے ان کو پرواہ نہ کرے، لگا رہے اپنے کام اس کو نہ چھوڑے ان خیالات کی وجہ سے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص جو ہے اس کو حاکم وقت نے سربراہ حکومت نے بلایا دعوت دی تمہیں ہمارے یہاں آؤ، اب یہ جانا ہے جلدی میں، اب جاتے ہوئے راستے میں کوئی اس کا دامن گھسیٹ کے اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، کوئی دوسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، کوئی تیسرا دامن گھسیٹ کے بات پوچھتا ہے، تو بیچ میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جاتے ہوئے تنگ کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ شخص کیا اپنا راستہ روک کر ان لوگوں سے الجھے گا جو دامن اس کا پکڑ رہے ہیں یا اپنا سفر جاری رکھے گا، اگر اس میں الجھ گیا کہ اس کو روک رہا ہے 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 تو اپنے بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں پاؤں، ہاں اس کا تو یہ ہوگا کہ یہ یہاں پاگل لوگ ہیں بیوقوف یہ میرے راستے میں آ گئے ہیں، مجھے تو اس وقت جانا ہے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ بڑا اعزاز اور اقرار حاصل کرنا ہے، تو وہ ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا اور بھاگتا چلا جائے گا، تو فرمایا وساوس کا علاج بھی یہ ہے شیطانی وساوس کا جو ان کی طرف دھیان نہ دے گا، دوسری طرف اپنے آپ کو بدل دے دوسرے کام میں لگا دے اور ان کے ساتھ دھیان نہ دے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کچھ طرح کا کتاب دے پڑھا اگلی حدیث یہ بلکہ اگلا باب قائم فرمایا باب السنہ یعنی بدعی و محدثات الامور، جس طرح سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا باب بھی گزر چکا، تو اس کے مقابلے میں بدعت منع کیا گیا، بدعت کا روکا گیا ہے. بدعت اور نئی کھڑی ہوئی چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے کھڑ کر بنا لیتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے یہ باب آیا. اور اس میں پہلی حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی بات پیدا کرے جو پہلے اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے. جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرے جو پہلے دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے. اور دوسری حدیث جو آگے نقل کیا اس کے الفاظ ہیں کہ کل بدعت ضلال، یہ ہر بدعت گمراہی ضلال ہے. تو یہاں بدعت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، بدعت کس چیز ہوگا. بدعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اپنی طرف سے کھڑ کر اختیار کر لے جو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، نہ حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت. جو اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا اور صحابہ کرام خلفاء راشدین نے اس نتیجے پر حکم نہیں دیا، کبھی عمل نہیں کیا، ایسے عمل کو دین کا حصہ بنا دیں، دین کا جز بنا لینا، یا اس کو اس درجہ پابندی سے انجام دینا جیسا کہ واجب اور فرض کی پابندی کی جاتی ہے، اس کو بدعت کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بدعت پیدا کرے وہ مردود ہے. یہاں یہ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتی. ہمیشہ بدعت کا فائدہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی ثواب کا کام معلوم ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے. کوئی اگر گناہ کا کام ہو تو وہ گناہ کے کام کو کوئی دین کا حصہ بنا کر نہیں کرے گا، وہ تو کچھ کو بزرگ کہہ رہا ہے. لیکن بدعت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ہے، طاعت ہے، ثواب کا کام، لیکن اس لیے ناجائز ہے، اس لیے گناہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کی اور نہ اس کا حکم دیا. اور سارا راز اس کا یہ ہے جو بار بار آپ اللہ سے کہتا رہا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام میں کچھ نہیں رکھا، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے. اس بات جس بات کا حکم دیا وہ کرو، جس بات کا حکم نہیں دیا وہ اپنی طرف سے تم بنا کر عبادت کرنے لگو تو وہ عبادت نہیں بن سکتی. اللہ نے فرما دیا جب میں اکمل کو لکھوں دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اب جو سب کو نئی عبادت پیدا کرتا ہے تو گویا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میں نے اس میں نئی چیز پیدا کر کے اب اس کے نفس کی تکمیل کی. مان رہا یہ بدعت جو ہے درحقیقت یہ بڑی گستاخی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ گویا انہوں نے دین پورا نہیں بتایا تھا، ہم نے اپنی طرف سے بتایا تھا، اس وجہ سے بنا چاہے دیکھنے میں سواب معلوم. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تیجا دسواں بیسواں چالیسواں یہ کرنے میں کیا حرج ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اپرادھ بھی پڑ جاتے ہیں، تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی شراب نہیں کی، کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، بیٹھ کے قرآن ہی پڑھا تو کیا گناہ کیا ہوا، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا خرابی. تو اس کی مثال ایسی ہے جو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مغرب کی تین رکعتوں کے بجائے میں چار رکعتیں پڑھنے گیا، تو بتاؤ میں نے کیا گناہ کا کام کیا، میں نے کوئی شراب پی یا چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، میں نے جو تین کے بجائے چار ہی پڑھی تو اس میں کچھ قرآن کی تلاوت ہی زیادہ ہوئی، دو سجدے زیادہ ہوئے، ایک رکوع زیادہ ہوا، تو پھر کیوں کہتے ہیں بنا جائے جائز ہونا چاہیے، دیکھو گناہ کا کام تو نہیں. لیکن معلوم ہوا کہ وہ ایک رکعت جو پڑی تھی وہ تو جو کچھ تھی وہ تھی، وہ تین کو بھی لے ڈوبی. کوئی آدمی اگر تین کو یا چار پڑھ لے مغرب کی تو مغرب کی نماز ہی نہیں، وہ بھی لے ڈوبی. کیوں؟ کوئی گناہ تھا؟ حالانکہ تلاوت تھی، سجدہ تھا، رکوع تھا، مگر کیوں نہیں منظور؟ اس واسطے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی طرف سے ڈھلی کو تین کی وجہ چار کر. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اذان کے اندر اذان سے پہلے اسلام السلام علیکم رحمۃ اللہ پڑھنے میں کیا سوال ہے؟ ارے بھائی درود ہی پڑھ رہا ہے پھر آدمی، درود پڑھنے کے اندر جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے تو وہ دس مرتبہ اللہ تعالیٰ ہے اپنے سے تو درود پڑھ رہا ہے، کیا کیا قباحت؟ ارے قباحت یہ کہ جو حضور نے بتایا تھا طریقہ اذان کا وہ یہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، اللہ آتی محمد رسول اللہ، یہ پڑھو. تو تم نے پہلے زور سے بل پڑھنا شروع کر دیا، وہ اذان کا حصہ اس کو بنا دیا، اس کے بغیر اذان ہوتی ہے. اپنی طرف سے پڑھا، جو اپنی طرف سے پڑھائی ہوئی چیز ہے وہ چاہے دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی. بہوا رد وہ مردود. آج کل بڑی بحث پڑی تھا عید میلاد النبی کے بارے میں، بیچارہ نے کسی نے لکھ دیا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ گستاخی ہو گئی نبی کے کسان، یہ احانت کا مرتکب ہو گیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی یہ کہ جو معاذ اللہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، معاذ اللہ. کسی ایک صحابی نے ایک لاکھ کا اللہ صحابہ کرام کرتے، کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، کبھی یوم ولادت نہیں منایا، یوم وفات نہیں منایا سرکار کو عالم ہوگا. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کا نہ منانا یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ توہین اس کے معنی یہ ہے کہ سارے صحابہ کرتے رہے ہیں. وہاں تک بات آتا، سارا کھیل یہ ہے کہ دین سمجھ لیا کہ جو ہمارے دماغ میں آ جائے وہ دین ہے، حالانکہ دین اس کا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. کوئی شخص یہ کہے صاحب عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زہر عصر کی نمازیں ملا کر پڑھو، تو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ یہ وقت نماز پڑھی جائے. وہاں کہا ہے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھو، جا کے عشاء میں مزدلفے کے اندر زہر نماز. کوئی کہتا بھی تو نماز کو پیچھے ہٹا رہا ہے، یہ نماز کی توہین ہے، یہ تو میں نہیں کہتا، میں تو یہ عرفات میں پڑھا. تو وہ وقت پر پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی جو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میاں نہ اس وقت میں کچھ رکھتا ہے، نہ اس کھیل میں کچھ رکھتا ہے، نہ اس کعبے کی عمارت میں کچھ رکھتا ہے، نہ حرم کی عمارت میں کچھ رکھتا ہے. جو کچھ ہے ہمارے حکم میں، ہم نے حکم دے دیا کہ یہاں پڑھو تو یہاں ثواب ملے گا، ہم حکم دے دیتے کہ جنگل میں جا کر پڑھو تو جنگل میں جا کر ثواب ملے گا، ہم نے حکم دیا کہ وقت پڑھو وقت پر پڑھو تو وقت پر ثواب ملے گا، ہم حکم دیں کہ وقت گزار دو تو اب دین ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ کرو، یعنی جو میری سمجھ میں آئے وہ کرو. وہ اگر کھانے کو کہیں تو کھاؤ، وہ اگر رک جانے کو کہیں تو رک جاؤ. روزہ رکھنا بڑا ثواب، عید کے دن روزہ رکھو، عید الاضحیٰ جو خود روزہ رکھو، اب وہی ثواب وہی کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا. کیوں؟ ہم نے کہا ہے کہ کھاؤ، اب کھانا فرض ہے. ایک مہینے کہتے رہے کہ روزہ رکھو مت کھاؤ تو وہ فرض تھا، اب کہا کہ کھاؤ، اب جو لوگ کھانے سے انکار کرے وہ نافرمان ہے. تو کیوں تما خاحت جمن سلطان دی، کیوں تما خاحت جمن سلطان دی، خاص بر پر کے قناعت لالچ. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کو گزارا کرو تو پھر لالچ کو گزارے ہی میں بند لگے اسی میں سوال اسی میں آ جائے. تو ساری بدعت کا ذرا حقیقت وجہ کا چشمہ اس حقیقت سے ناواقفیت ہے، اس حقیقت سے جہالت ہے. دین کے معنی ہے جھک جانا، لفظی معنی یہ حقیقت ہے. جو اتباع اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالو گے تو وہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں قبول نہیں ہوگا. ساری بدعتوں کا یہی ہے. یہ جو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے میں بیٹھ کے اگر مولود پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر لیا تو کیا ہوا، اور تیجا کر لیا، قرآن شریف پڑھ لیا تو کیا ہوا، انگوٹھے چوم لیے تو کیا ہوا، اور یہ کھڑے ہو کر شہادت سلام پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ تو یہ سب سواب کے کام، یہ سارے کام اس لیے بدعت ہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بک کرے، چاہے دیکھنے میں کسی طرح. ہاں کوئی شخص اس کو لازمی نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، تو یہ اپنے طور پر کر لے، قرآن شریف پڑھ لے، قرآن کا سواب کا کام. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا، بے اختیار کسی سے محبت میں اس نے انگوٹھے چوم لیے، کوئی گناہ نہیں، خیر ثواب ہی مل جائے محبت کے اظہار کر. لیکن یہ کہ جب بھی آئے گا تو انگوٹھے چومنا لازمی ہوگا، اس کے بغیر گویا جو سب نہیں چومے گا وہ گستاخ ہے. تو یہ تصور اس کو ابتدا کر دیتے. یہ آج وقت کم رہ گیا، ان شاء اللہ آج جو میں اس کی مزید تفصیل عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرام سے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.